سورہ فرقان کے آخر پہ اب جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے وہ عذاب آئے گا تو اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا اور کہا آپ اپنا جی اتنا کیوں جلاتے ہیں، جب ہم نے کہا انہیں اب مار ہی پڑنی ہے تو آپ کو کیا ہو گیا، اب کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے الفاظ نازل کر دیے اور فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ بڑی واضح روشن کتاب ہم نے آپ کو دے دی ہے، لعلک باخع نفسک، آپ اپنا جی خراب کرتے ہیں، آپ جان سے گزر جائیں گے کہ اللہ یکون مومنین، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، آپ کیا کر رہے ہیں اتنی پریشانی؟ یہ ہے آپس میں ربط ان کا. اور سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے جو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں نازل کی، اور سورہ بقرہ کے بعد دوسری بڑی سورت یہی ہے، کیونکہ اس میں 227 آیات ہیں، لیکن اس میں اور سورہ بقرہ میں بہت فرق ہے. سورہ بقرہ کی تو ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس سے 50-50, 100-100 حکم ثابت ہوتے ہیں، جبکہ اس میں اللہ تعالی نے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس سورت میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اور سورہ شعراء اس کا نام رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک جگہ آیا ہے 224 نمبر آیت میں بالکل آخر پہ پہنچ کے اللہ نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شعراء کی پیروی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو خود گمراہ ہیں، خود جنہوں نے راہ چھوڑ دی ہے شعراء کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں. اور اللہ نے اسی صورت میں کافروں کا رد بھی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اسی صورت میں ان کا بھی رد آتا ہے. اور شعراء شاعر کی جمع قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ آئی ہے اور وہ اس صورت میں ہی وہ لفظ ہے 224 نمبر آیت میں. اور اس صورت کا دوسرا نام تاسین میم بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ تاسین میم، انہوں نے کہا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اسی طرح جیسے اور صورتوں کے متعدد نام ہوتے ہیں وہ عرض کرتے رہے ہیں، اسی طرح اس صورت کے بھی دو نام ہیں، ایک سورہ شعراء اور سورہ تاسین میم. اور اس صورت میں اللہ تعالی نے جو کچھ بھی ذکر فرمایا ہے وہ اس کی پہلی دوسری آیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سورت کو پڑھا اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے عوض میں مجھے 7 وہ سورتیں دی ہیں جو قرآن پاک کی ابتدائی سورتیں ہیں، 7 لمبی سورتیں، سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور توبہ. یہ 7 سورتیں ہیں جو لمبی سورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سورتیں، اور بعض حضرات نے توبہ کی بجائے فاتحہ کو گنا ہے، اور فاتحہ سورت لمبی تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی سورتوں کے مقابلے میں وہ بڑی ہے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا انجیل کی جگہ اللہ نے مجھے وہ سورتیں قرآن پاک کی دے دیں جس میں 100 یا اس سے زیادہ آیات، مئین انہیں کہتے ہیں. اور زبور کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تواسین دی، اور تواسین کا مطلب وہ صورتیں جن کے آغاز تواسین تاسین میم سے ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا زبور کے بدلے میں ہی اللہ نے مجھ پہ حوامیم نازل کی، حوامیم وہ 6 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے حوامیم پڑھ کے سوتے تھے، یعنی 7 اتنی لمبی لمبی صورتیں ہیں، 6 وہ ساری 6 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار. تو اس لیے یہ جو صورت ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ان صورتوں میں جو زبور کی بجائے مجھے دی گئی ہیں. اور آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی چیز نہیں دی گئی جیسے وہ صورتیں دی گئی ہیں جو تاسین میم سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ وہ صورت کنز المال میں یہ حدیث آتی ہے، اور اللہ تعالی نے اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے آیات، ان کی نشانیاں، ان کے متعلق ان کی زندگیوں میں کیا ہوتا رہا، یہ چیزیں بتائیں. اور اس صورت کا اکثر حصہ ایسا ہے جو قرآن کریم میں اس سے پہلے کہیں نہ کہیں گزر گیا ہے، اس اعتبار سے یہ سورت آسان ہے. اسے شروع فرمایا توسیم میم، سین کا جو لفظ ہے وہ میم پہ آپ اس کی شد دیکھتے ہیں، یہ میم کے ساتھ جا کر مل گیا، تو اسی لیے پڑھنے کے اعتبار سے اسے توسین میم نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ چونکہ وہ میم میں جا کر مل گیا ہے اس لیے اسے پڑھنے کے اعتبار سے توسین میم پڑھا جائے گا. سین کے نون کو میم میں مدغم کر دیا گیا تو سین میم ہو گیا. تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو اللہ نے بہت واضح طور پر سنا دیا لوگوں کو. یہاں پر پہلا لفظ کتاب کی صفت اور تعریف جو بیان کی گئی، اس میں فرمایا کہ یہ آیات ہیں، قرآن کریم کی آیات، آیت کی جمع ہو گئی، کتاب سے مراد قرآن ہو گیا. اور المبین جو ہے، اگر آپ ذہن پہ زور دیں تو پہلے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جن صورتوں کے آغاز میں ایک المبین کا لفظ آتا ہے اور جن صورتوں کے آغاز میں ایک اور لفظ آتا ہے، ان میں فرق ہے. وہ کیا تھا دوسرا لفظ؟ حکیم تھا. اور فرق کیا ہوا تھا؟ یہ بھی ایک فرق ہے. اور مبین والی صورتوں میں کس سے زیادہ ہوتے ہیں؟ اچھا ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور مبین والی صورتیں جو ہیں اس میں کس سے زیادہ ہوتے ہیں؟ اور حکیم والی صورتوں میں وہ عقلی دلائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہے. حکیم جن صورتوں کے آغاز میں آتا ہے بالعموم ایسے ہوتا ہے، پر باقی جوابات کے لیے انٹرنیٹ پہ جاؤں گا. اچھا، ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک، یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیات جو ہیں مبین ہیں. تو مبین کا مطلب یہ لفظ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کھول دے گا ان چیزوں کو، ان قصوں کو بیان کرے گا جس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کیسے کی گئی، انہیں کیسے جھٹلایا گیا، اور ان کے مخالفین کون تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ دیکھتے چلے جائیے اب دنیا کس رنگ ڈھنگ میں جا رہی ہے، اور یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. اس لیے اس صورت میں اللہ نے بار بار اپنی دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک اپنے نام عزیز کی طرف اور ایک اپنے نام رحیم کی طرف. عزیز، عزت، غلبہ، غالب، یہ بتایا ہے کہ خدا ہر طرح غالب ہے، اس کو کائنات کی کوئی چیز نہیں ہرا سکتی. جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کا اور ہمارا مقابلہ کر لے گا، وہ بہت بڑی بھول میں مبتلا ہے. اور اس کو جو چیز بھول میں ڈالتی ہے، یا تو یہ کہ ہماری قدرت سے واقف نہیں، اور یہ چیز بھول میں ڈالتی ہے کہ وہ ہماری قدرت کو تو سمجھتا ہے لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر اللہ نے چھوڑ کیوں رکھا ہے. ہم اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، اور ان کی توہین بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود خدا ہمیں نہیں پکڑتا. تو یا تو اللہ کو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور یا اللہ تعالی کے پاس کیا ہے، قدرت کا بھی انکار نہیں کرتے لیکن کیا مسئلہ ہے. اس کے لیے اللہ بار بار رحیم کا لفظ لاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا مہربان بھی ہوں، یہ جو ڈھیل تمہیں دے رہا ہوں نا، اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید تم سمجھ جاؤ، شاید تم سمجھ جاؤ، لیکن دیکھو ان قصوں میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں خاص طور پہ اپنے دونوں ناموں کا ذکر بار بار کرتا ہے کہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے، عزیز غالب ہے اور رحیم رحم کرنے والا. تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو بڑی واضح، یا یہ کہ یہ کتاب، یہ آیتیں ہیں کھول کر سنا دی گئیں، یہ آیات بہت واضح ہیں اس کتاب کی. لعلک، شاید کہ آپ، اور اللہ تعالی جہاں لعلک لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں پر یقینی بات ہوتی ہے، جیسے بادشاہ کہتے ہیں چلیں شاید ہو ہی جائے، تو وہ ایک طرح کی امید دلانی ہوتی ہے کہ تم خاطر جمع رکھو، کسی سے بات نہ کرو، یہ بات ہو جائے۔ بادشاہ کبھی کہتا ہے سوچیں گے اس بات کو، تو اس کے مزاج کے مطابق ہے، غیر مطابق ہے، موافق ہے، ناموافق ہے، اس کے مصاحبین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹال رہے ہیں، یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب لعلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لعلہ کا لفظ بنیادی طور پہ عربی میں پرہیپس شاید کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب اصل میں یقین بھی بن جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے لعلہ کا شاید کے یقیناً بات ایسی ہو گئی ہے کہ باخعن، باخع یہ لفظ بنا ہے بخعن سے، اور بخعن بخا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جانور کو ذبح کرے اور ذبح کرتے 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 اس کی بخا تک پہنچ جائے، یعنی اس رگ تک پہنچ جائے جو کٹ جائے تو اس کے جسم کا اور دماغ کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف اسے دے دے۔ حرام مغز ہوتا ہے نا، اور وہ چلتا ہے سر سے، اور وہ سفید رگ ہوتی ہے، اور وہ جاتی ہے ساری ریڑھ کی ہڈی میں۔ یہ حرام مغز حلال جانور کا حرام ہے، کسی بھی حلال جانور میں جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اس میں سے یہ حرام مغز بھی ہے۔ اور طحاوی رحمت اللہ علیہ نے در مختار کی شرح میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اس لیے بعض اوقات جب چانپ کا گوشت ہوتا ہے نا، اس کی صفائی ہوتی ہے، تو بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں، خواتین اس میں سے وہ سفید حرام مغز کا حصہ نہیں نکالتی، یہ درست نہیں ہے، اسے نکال دینا چاہیے، وہ حرام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بخا، یعنی کاٹا جانور کے گلے کو اتنا زیادہ کہ اس کی گردن کے آخری حصے تک پہنچ گیا، شدید تکلیف میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا ہے، لعلہ کا باخعن، شاید کہ آپ اپنے آپ کو شدید تکلیف میں ڈال دیں گے، آپ اپنی جان کو گھونٹ دیں گے، آپ وفات پا جائیں گے اس دکھ اور غم میں۔ اللہ یکون مومنین، کے کافر کیوں نہیں یقین کرتے، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں ایمان لاتے، اس دکھ میں آپ اپنی جان ختم کر دیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بیان، کہ اللہ نے کہا کمال کی شفقت اس سستی میں پائی جاتی ہے، یہ اپنی جان دینے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آخر لوگ کیوں نہیں مان جاتے، آخر لوگ کیوں نہیں ایمان لے آتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نرمی، اور کافروں کے لیے کام کرنا اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی اور بتایا کہ وہ ایسی بڑی ہستی تھی کہ وہ چاہتے تھے سارے لوگ ایمان لے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہو جاتا، کسی کافر کے باپ دادے مرے ہوئے کو اٹھا دیتے اور وہ زندہ ہو جاتا، شاید پورا جزیرہ عرب ایمان لے آتا کہ اوفو اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ اس نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ کل مبیل موتا، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جا سکتی، تو لوگ پھر ضرور اس کو مان لیتے۔ اسی لیے کافر بھی کہتے تھے کیا وا با ان الاولون، ہمارے باپ دادا کا کیا ہوا، پھر کوئی مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا ہم سب کا نسب اوپر جا کے فلاں شخص پہ ملتا ہے، قصی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے آدمی تھے، تمہارے ہمارے سب کے دادا پردادا تھے، تو قصی کو زندہ کر لو تم، اور وہ آ کر کہہ دے کہ یہ میرا پوتا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچا آدمی ہے، ہم سب تم کو مان دیں گے۔ ایک مردہ اگر زندہ ہو جاتا، یہ سارے عرب اس کے قائل ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100,000 سے زیادہ افراد کی حقیقی زندگی کا سبب بن گئے، اور انہیں جہنم ہمیشہ کی تباہی سے اٹھا کر جنت ہمیشہ کی زندگی پہ لگا دیا۔ کوئی اتنے بڑے معجزے کو نہیں سمجھا، اور اس پہ رہے کہ مردے زندہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ چیز جو سطحی لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز آنی چاہیے جو سامنے آ جائے. بچے ہیں نا, کہانیاں سن کے خوش ہو جاتے ہیں. آپ کسی سمجھدار آدمی کو بٹھائیں اور اس کے بادشاہ کی کہانی سنائیں, پھر سنائیں پھر سنائیں, وہ تھوڑی دیر میں ہی بور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کسی نظریے کی بات کرو, قوموں کی بات کرو, یہ بات کرو کہ دنیا میں کیسے ترقی ہوتی ہے, اقوام کیسے تباہ ہو جاتی ہیں. یہ کیا کہ فلاں بادشاہ ایسے نکلا اور گھوڑے پہ سوار ہوا اور جنگل میں گیا اور پھر آخر پہ دونوں یاد الہی میں مصروف ہو گئے. یہ تو بچوں کی کہانیاں ہیں, یہ سطحی باتیں ہیں نا. ان کی سطح دماغ کی بس اتنی تھی, وہ کہتے تھے کسی مردے کو زندہ کر لو, اور عقل اتنی نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں, اس زندگی کی اور اس حیات کے داعی ہیں جو حیات ایسی ہے جس کے بعد موت نہیں. اللہ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, انتقال کر جائیں گے اس دکھ میں اس غم میں کہ لوگ کیوں نہیں مانتے. اللہ یکونو مومنین, کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے دوسری بات کہ کافر کے ایمان کی حرص اللہ کی جو تقدیر ہے اس کے منافی نہیں. کسی آدمی کو یقینی طور پر پتا بھی چل جائے کہ اس نے نہیں ماننا, تو بھی اس کے دل میں یہ تمنا رہے کہ کاش ایسے ہو جاتا, یہ اس کے منافی نہیں. کبھی کبھی آدمی پر کسی چیز کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اسے بعض اوقات وہ چیز ناممکن نظر آنے لگتی ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی محبت سے اپنے تعلق سے مجبور ہوتا ہے. پتہ ہے کہ بیٹا کتنا نافرمان ہے, کتنا نالائق ہے, کیا چیزیں ہیں, یہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود اللہ سے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے. وہ تعلق اور محبت اسے مانگنے پہ مجبور کرتی ہے نا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے ساتھ اتنا تعلق تھا, اتنی محبت تھی کہ کسی طرح لوگ سیدھے ہو جائیں, کسی طرح لوگ صحیح راہ پر چل پڑے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے سے اچھے الفاظ سے بھیجو, لعلک یورد علیہ, اور ممکن ہے تمہارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا سلام پیش کیا جائے. اور اسی لیے پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود شریف کے الفاظ بتائے بہت بڑے الفاظ بتائے, اور انہوں نے کہا ان الفاظ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس میں تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بہت زیادہ تعریف. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فیوز الحرمین میں ایک جگہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ میں گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دیکھا, اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ تعریف کرتے تھے آپ ان لوگوں سے بہت خوش ہوئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں ہیں جہاں پر اب سچائی ہی سچائی ہے. خوش ہوئے کہ امت نے لوگوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی رسالت کا حق ادا کر دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے جو ابن ماجہ میں آئی ہے, انہوں نے کہا اذا صلیتم علی رسول اللہ, جب تم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. یہ ابن ماجہ نے روایت نقل کی ہے نماز ہی کے باب میں کہ تشہد کیا ہے. ہم تو یہی پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا محمد, یہ سارا. صحابہ رضی اللہ عنہ صرف اتنا ہی نہیں پڑھا کرتے تھے, یہ بھی وہی چیز ہے, بچپن میں یاد کر لیا تھا اب بس موت تک وہی کچھ کرنا ہے. ایک غسل بچپن میں دے دیا تھا, ایک اب وفات کے وقت, درمیان میں کوئی ترقی نہیں کرنی. ہمارے ہاں ایک آدمی نے تقریر کی, وہ تھے پرانے ریٹائر فوجی, تو انہوں نے کہا میں اس قوم کا سپاہی ہوں, ہمیشہ کام کروں گا آپ کے لیے, ووٹ مجھے دیں. اگلے دن اسی جگہ ان کے مخالف نے تقریر کی اور اس نے کہا وہ کل آئے تھے سپاہی صاحب, انہیں کہنا تھا تم میں کوئی اگر صلاحیت ہوتی تو ترقی کرتے, کوئی میجر کرنل بنتے, ابھی تک سپاہی کے سپاہی رہے. لطیفہ سے لطیفہ کیا سچی بات ہے. اس لیے خیال آیا کہ دین ایسی چیز ہو گئی ہے اس میں مزید نہیں سیکھنا, بس اتنا کافی ہے جتنا بچپن میں مسجد نے سکھا دیا تھا, اور وہی درود شریف پڑھتے ہیں, حالانکہ اتنے زیادہ درود شریف پڑھتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم. اور اس میں سے ایک بات ایسی ہے جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے تھے, دیکھو بات کتنی زبردست, وہ کہتے تھے کعب ابن اجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا نماز میں, تو انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ پہ سلام پیش کرنا تو ہمیں آ گیا, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں کہ السلام علیکم ایھا النبی, یہ تو ہمیں آ گیا. اب یہ بتائیں درود یعنی رحمت کی دعا کیا, یہ درود کا لفظ جو ہے یہ فارسی کا ہے, عربی میں جس چیز کو رحمت کہتے ہیں اس کو انہوں نے پرشین میں کر لیا. درود بھیجنا, سلام پیش کرنا, اللہ سے رحمت کی دعا کرنا, اصل معنی یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما. یہ اصل موضوع تو آئے گا 22 بارے میں, لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقتیں ہیں نا اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں کہ کعب ابن اجرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا, عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ نے, ان کے شاگرد تھے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا سکھاتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا, ہمیں یہ بتائیں ہم آپ کے لیے رحمت کی دعا کیسے کریں. تو یہ جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ تلقین کیا, مجھ سے کہا اس طرح پڑھا کرو, اور اللہم صلی علی سیدنا محمد سے لے کے اللہ مبارک علی سیدنا محمد, یہ سارا. تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم جب یہ پڑھتے تھے اور آخر پہ کہتے تھے انکا حمید مجید, تو اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے تھے وعلینا معہم, اب یہ لفظ تین ہی ہیں وعلینا معہم, کہ اے اللہ, اس کا ترجمہ کیا بنا, اے اللہ جو برکتیں جو رحمتیں, ہم یہی کہتے ہیں اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ, جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ نازل کی, اور جیسے اللہ انہیں برکت دی تھی اسی طرح وہ برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ نصیب فرما. کہتے تھے ہم اس کے بعد کہتے تھے انک حمید مجید, اور پھر کہتے تھے وعلینا معہم, اور اللہ ان اپنے دو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور ان کی اولادیں علیہ السلام, اس کے ساتھ ساتھ علینا معہم, اللہ ان کے ساتھ ہم پہ بھی یہی چیزیں نازل کر دیں. یہ کہنے کو تین ہی لفظ ہیں وعلینا معہم, کتنی دیر لگ جاتی ہے, پورا منٹ لگ جاتا ہے اس کے پڑھنے میں, لیکن ایک بار بھی خدا قبول کر لے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچے, یہ نہیں سیکھتے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف روایات درود شریف کی لائے, بہت چیزیں پڑھتے تھے. یہ دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اذا صلیتم علی رسول اللہ, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے بعد رحمت کی دعا کرو نماز میں, فاحسن الصلاۃ علیہ, تو اچھے سے اچھے الفاظ پڑھنا. اس کا مطلب ہے نماز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. فانکم لا تدرون, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے, لعل ذلک یعرض علیہ, تمہارے یہ اعمال ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دکھائے جائیں. اور یہ اصل ہے یہ جملہ اس بات کا کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں, وہ جو عقیدہ ہے وہ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے. اس عقیدے پہ بڑی بحث ہے, وہ اب تک تو کی نہیں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو عرض کریں گے یاد رہا تو. مگر یہ جملہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا, یہ ابن ماجہ کی اس حدیث میں جو آیا ہے, یہ اصل ہے اس عقیدے کی کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں اچھے اعمال کو تو دعا فرماتے ہیں, اور جب لوگوں کے برے اعمال وہ دیکھتے ہیں تو اس پہ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ممکن ہے تمہارا یہ درود شریف کا پڑھنا ان پر پیش کیا جائے. قال فقالوا له, تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ یہ سمجھتے ہیں, فعلمنا, ہمیں سکھا دیں ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. قال قولوا, انہوں نے کہا یوں پڑھا کرو, اللہم اجعل صلاتک, اے اللہ اپنی مہربانیاں اپنی شفقتیں اور اپنی نوازشات, و رحمتک, اور اے اللہ اپنی رحمتیں, و برکاتک, اور اللہ اپنی برکتیں, علی سید المرسلین، اس ہستی پر نازل فرما جو تمام رسولوں کے علیہ الصلوۃ والسلام آقا تھے اور سردار تھے۔ ہمارے ہاں اتنی محدود ذہنیت ہے کہ اگر سیدنا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرو، 50-60 سال یہی جھگڑا چلتا رہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، فتوے لگتے رہے، اور اتنی بس تعلیم تھی کہ ابن ماجہ کو نہیں پڑھ سکے کہ اس میں خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آقا یعنی اس امت کے آقا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہی کہ سید المرسلین، وہ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا تھے۔ فرمایا علی سید المرسلین و امام المتقین، اور وہ جو متقی لوگوں کے امام تھے، و خاتم النبیین، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ہر اعتبار سے، سیدنا محمد عبدک و رسولک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو آپ کے بندے تھے اور اللہ آپ کے رسول تھے، امام الخیر، اچھائی کے امام تھے، دنیا میں جتنی خوبیاں جتنی اچھائیاں ہیں اس کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی، وقائد الخیر، اس راستے کو دکھانے والے تھے، ورسول الرحمہ، اور رحمت کے رسول تھے، رحمت کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اللہم باعث مقام محمودا، اے اللہ قیامت میں انہیں مقام محمود عنایت فرما، یغبط بہ الاولون والآخرون، اللہ دنیا میں جو گزر گئے اور جو باقی آئیں گے اس مقام کو دیکھ کر رشک کریں کہ کتنا زبردست مقام، کیا درجہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ سارا پھر اللہم بارک علی سیدنا محمد اور انک حمید مجید، یہاں تک پورا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سکھایا۔ انہوں نے کہا یوں پڑھا کرو نماز، اسے کیوں نہیں لوگ پڑھتے؟ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کتنا ہے، کہ انہوں نے زندگی لگا دی اس کام پہ کہ کہیں کوئی جہنم میں نہ چلا جائے، کوئی اللہ کی راہ سے ہٹ نہ جائے، ایسے نہ ہو کہ خدا کی ناراضگی اس کو مل جائے۔ کہیں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان دے دیں گے اس غم میں کہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم، اگر ہم چاہتے تو نازل کر دیتے ان پر، من السماء، اوپر سے، آیتن، کوئی نشانی، ایسی زبردست نشانی نازل کرتے یعنی جبر کر دیتے، کوئی فرشتہ نازل کرتے جنہیں مارتا رہتا، آگ نازل کر دیتے جن کے پیچھے پیچھے پھرتی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے بات نہ مانی تو آگ اسے جلانا شروع کر دے، کوئی چیز ہم اگر ایسی نازل کر دیتے، فضلت عناقهم، ان کی گردنیں جھک جاتی، لہا اس کے لیے خاضعین، جھکی ہوئی ہو جاتی ان کی گردنیں، ایک نشانی اگر ہم نازل کر دیتے تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی، اگر ہم چاہتے تو ایسے کر دیتے۔ آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنے فکر اور پریشانی میں، بالکل اس غم کو نہ کریں، ہماری مشیت ہے، ہم نے آزادی دی ہوئی ہے، لوگ اگر کفر کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں کفر پہ زندگی، ایمان پہ گزارنا چاہتے ہیں ایمان پہ گزاریں، یہ اختیار جو دیا ہے یہ اختیاری کی وجہ سے تو قیامت میں ان سے پوچھنا ہے، اور اگر ہم نے جبر کرنا ہوتا تو ہمارے لیے کیا مشکل تھا، ایک معجزہ آسمان سے نازل کر دیتے اور لوگوں کی گردنیں ان کافروں کی اس معجزے کے سامنے جھک جاتی، تکلیف پہنچتی، فرشتہ ہوتا تو انہیں مارتا، آگ ہوتی انہیں جلا دیتی، پانی ہوتا انہیں ڈبو دیتا، سب کے سب مسلمان ہو جاتے، لیکن خود ہمیں ہی جبر کرنا منظور نہیں۔ اس لیے اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ کی عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، قیمت ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو بایزید رحمت اللہ نے اسے دیکھا، بوڑھا ہو گیا تھا، سفید داڑھی اس کی، سفید بال ہو گئے، بڑی مشکل سے چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا بابا توبہ کرنا چاہتے ہو لیکن بڑی دیر سے آئے۔ اس نے کہا بایزید مرنے سے پہلے آ گیا ہوں نا، تو بس جو مرنے سے پہلے آ جاتا ہے اس نے کوئی دیر نہیں کی، مر جاتا تو پھر کیا ہوتا، تو بایزید رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے اس کے جواب سے، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو، جو مرنے سے پہلے آ گیا وہ ٹھیک آ گیا، اس نے کوئی دیر نہیں کی۔ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ لوگ اپنے اختیار سوچ سمجھ کے اس کی عبادت کریں، لوگ اپنے اختیار کو استعمال کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی پر کوئی حادثہ مصیبت آ گئی، اب خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک یہ کہ اپنے ارادے اختیار سے رجوع کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہاری دعائیں کرب اور تکلیف میں سنی جائیں تو اس وقت اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو جب تم پر اچھے حالات آتے ہیں، جب تم پہ خوشحالی ہے، کوئی اب دعا مانگنے کی بظاہر ضرورت نہیں نہ رہی۔ فرمایا اس موقع پہ اللہ کو پکارتے رہا کرو، شکر ادا کرتے رہا کرو، اللہ مشکل حالات میں تمہیں نہیں چھوڑے۔ اس لیے اس آیت میں کہا کہ جبری اگر کرنا ہوتا تو ہم آسمان سے کوئی چیز نازل کر دیتے اور وہ چیز ان کو مجبور کر دیتی اس بات پر کہ آپ کو مانے، ہم نے جبر کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے اختیار ارادہ انسانوں کو دیا ہے۔ اور پھر اس پہ زمخشری نے کیا اچھی چیز سمجھی ہے، یہ صاحب کشاف جو ہے نا زمخشری کہتا ہے کہ آیت تو یہ ہونی چاہیے تھی، ذرا آیت کا پہلے ترجمہ دیکھیں جو یہاں پہ ہے، ان نشاء ننزل علیہم، اگر ہم چاہتے تو نازل کر دیتے ان کے اوپر کافروں کے، من السماء اوپر سے آیتن کوئی معجزہ کوئی نشانی، فزلت عناقهم ان کی گردنیں جھک جاتی، لہا اس معجزے کو دیکھ کر خاضعین اور یہ نیچے ہو جاتے۔ یہ تو اصل ترجمہ ہوا۔ کشاف زمخشری کہتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتن، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی معجزہ کوئی نشانی نازل کرتے، فزلوا لہا خاضعین، یہ سب کے سب اس معجزے کو دیکھ کے نرم پڑ جاتے، جھک جاتے۔ کہتا ہے یہ عناقین کا لفظ جو ہے یہ زیادہ ہے، قرآن نے استعمال کیا، یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ ان کی گردنیں جھک جاتی، سیدھی سیدھی کہہ دیتے کہ یہ جھک جاتے تو گردن کا لفظ کیوں لائے۔ یہ سوال اب کوئی کرے جا کے اور کہہ دے کہ صاحب یہ زیادہ معلوم ہوتا ہے تو پھر دیکھو اس کی کیسی شامت آتی۔ علم کا زمانہ تھا نا، لوگ خوش ہوتے تھے ایسے سوالات سے، کہتے تھے کہ اس کا جواب تمہیں دیں گے، بتا دیں گے، اور بڑا زبردست جواب ہر ایک کے پاس تھا، جس کو یعنی ایسا جواب ہے کہ یہ خود آپ بھی یاد کر لیں تو کیسی آسانی۔ کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے اس کا جواب نہیں معلوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم یہ بھی علم ہے، یعنی اتنا تو جانتا ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ اعتراف کرنا بھی تو علم ہے۔ اس لیے وہ لوگ بڑی سادگی سے کہتے تھے کہ بھائی اس مسئلے کا نہیں پتا، بتا دیں گے، پوچھ کے بتا دیں گے، کسی اور سے پوچھ لو۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مسائل کا پوچھنا شروع کیا، اور شاید اس نے 100 یا 150 مسئلے پوچھے، اور 70 کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا نا کیا کہ جا کے جواب دوں گا، لوگ تو اس علاقے میں آپ کے بڑے معتقد ہیں، آپ کو اتنا بڑا مفتی مدینہ منورہ کا مانتے ہیں، انہیں نے فرمایا جا کے کہہ دینا کہ مالک کہتا تھا اسے ان مسئلوں کا نہیں پتا۔ ایسے سادے تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں روایت آئی ہے قول الرجل لا ادری، آدمی کا یہ کہنا کہ یہ مسئلہ نہیں جانتا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتا، ساری دنیا جہان کا علم کسے ہے؟ تو وہ لوگ ان مسائل کو جب کوئی پوچھتا تھا نہیں آتا تھا تو فتوے نہیں دینا شروع ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کسی اور سے پوچھ لو، حتیٰ کہ ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے تھے جا کے پوچھو اور پھر ہمیں بھی بتا دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے کہا عبداللہ کو تو آتی نہیں ہے، یعنی اپنے متعلق، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اسے بڑا دعویٰ ہے قرآن کی تفسیر جاننے کا، ذرا اس سے پوچھو اور مجھے بھی بتانا اس نے کیا تفسیر کی ہے۔ وہ عمر میں چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے وہ گئے، ان صاحب نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھی اور آ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر بتائی ہے، تو کہنے لگے یہ تو بہت اچھی تفسیر ہے، پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ لڑکا ایسے ہی قرآن کے متعلق باتیں کرتا ہے اور مجھے بڑا ڈر لگتا تھا اس کی باتوں سے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی سے اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ ایسے اچھے لوگ تھے. اس لیے وہ تفسیر میں کئی جگہ تفسیر حدیث محدثین باقاعدہ سوال قائم کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے, یہ کیوں ہو گیا. زمخشری کہتا ہے کہ اصل میں تو یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ اگر آسمان سے ہم ان پر کوئی آیت نازل کر دیتے تو یہ جھک جاتے, یہ کیوں کہا کہ ان کی گردنیں جھک جاتی. اور پھر زمخشری نے خود ہی جواب دیا ہے, وہ کہتا ہے اس لیے کہ جب آدمی کے جھکنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے جو چیز زمین کی طرف جھکتی ہے اس کا سر ہی جھکتا ہے. توازو, بندگی, عاجزی جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں, اور متکبر اور مغرور انسان جب اس میں کبر آتا ہے, بڑائی آتی ہے, اور جب وہ اپنے آپ کو مغرور بناتا ہے یا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات اس کی گردن بڑی ہو جاتی. آپ کبھی غور کیجئے گا, یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر جو کل تک سر جھکا کے پھرتے تھے, جس دن انہیں وزارت عظمیٰ صدارت ملتی ہے نا, اسی رات کو آپریشن ہو جاتا ہے اور ان کے ہاں کوئی راڈ ہے لوہے کی ان کی گردنوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ ایسے آدمی ہی نہیں رہتے کہ جھک کے ذرا سا بات کر لیں, یہ پوری گردن ایسے ایسے گھماتے ہیں. یہ ہے کبر. دیکھا, اللہ نے کہا ان کی گردنیں جھک جائیں گی, توازو آ جائے گا ان میں. یہ زندگی میں دیکھی بھالی چیزیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم ان پہ کوئی آسمان سے بھیج دیتے نشانی اللہ, پھر کیا تھا, پھر جبر ہو جاتا, سب مان جاتے. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن, اور ما یاتیہم, نہیں پہنچتی ان کے پاس کیا چیز, من ذکر, کوئی بھی نصیحت کی بات, من الرحمن, رحمان کی طرف سے, محدث نئی, رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات, نئی نئی نصیحت کی بات ان تک نہیں پہنچتی. الا کانو, مگر یہ ہو جاتے ہیں, انہا, اس نصیحت سے مورزین, یہ کیا کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, منہ کو موڑ لیتے ہیں. کوئی نشانی ایسی نہیں جو ہم نے بھیجی ہو اور انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو. اللہ تعالی نے ذکر کا لفظ استعمال کیا نصیحت کے لیے, یعنی قرآن کی. جب بھی کوئی نئی بات سنتے ہیں, جب بھی کوئی نئی دعوت انہیں ملتی ہے, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی جو ان پہ آئی ہے ان کے سامنے لے کے جاتے ہیں, محدثن نئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا بارش کے لیے. حدیث میں آتا ہے بارش شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور بارش کے جو قطرے آپ کے ہاتھ پہ, ہتھیلی پہ گرے, آپ نے اسے اپنے چہرہ مبارک پہ مل لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیا نیا تحفہ ہے جو میرے پروردگار کی طرف سے اس دنیا میں آیا, یہ نئی چیز ہے جو میرے رب نے نازل کی. ہم نے جب حدیث نہیں پڑھی تھی, یہ والی حدیث, تو ہمارے استاد تھے اور کئی مرتبہ گاڑی میں ان کے ساتھ کہیں جانے کا اتفاق ہوا, تو جب بارش ہوتی تھی تو ہم نے دیکھا وہ ہمیشہ شیشہ نیچے کرتے تھے یا ہٹا دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو کیسی بارش ہو رہی ہے, ایسے ایسے ہاتھوں کو پلٹتے تھے. اتنی مرتبہ کیا کہ ہمیں خیال آیا یہ کرتے کیا ہیں آخر, اور ہمیشہ بارش کی تعریف کرتے تھے. جس دن یہ حدیث پڑھی تو اس دن اندازہ ہوا کہ اوہو, وہ اس سنت پہ, اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اور بات ایسے کرتے تھے کہ کسی کو پتا نہ چلے, بس اللہ جانے ہمارے اس عمل کو اور ہم جانے, کوئی نہ پہچان سکے کہ یہ کس چیز پہ عمل ہو رہا ہے. ایسے اپنے اعمال کو, نیکیوں کو چھپا کر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وما یاتیم من ذکر من الرحمن محدثن, اور جب بھی کوئی نئی نصیحت ان کے رحمان خدا کی طرف سے آتی ہے, رحمان کا لفظ لے آئے یعنی بہت مہربانی جو ان پہ کرنے والا ہے. الا کانو عنہ مورزین, مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مورزین, اعراض کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, جیسے اس نصیحت کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. مورز منہ پھیرنے والا نا, جب آدمی کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو منہ پھیر لیتا ہے, کوئی ایسا منظر سامنے آتا ہے جس منظر کو وہ نہیں دیکھنا چاہتا تو چہرہ ایک طرف کو کر لیتا ہے. یہ ہے مورز, پہلا جرم یہ ان کا ہوا. فقط کذبوا, اور انہوں نے جھٹلا دیا ہے اللہ کے پیغام کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. فقط کذبوا, یہ جھٹلا چکے ہیں, یہ دوسرا جرم ہو گیا. پہلا جرم چہرے کا پھیر لینا, دوسرا جرم یہ کہ نبوت کی تکذیب کرنا, ان کو نہ ماننا. فسیاتیہم, سو اب پہنچے ہی. سین کا لفظ جو ہے, سین اور صوفہ, یہ دونوں معانی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یقیناً یہ بات ہو جائے گی یا یہ کہ ابھی پہنچے گی، بس تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، فسیاتیم انہیں ضرور پہنچے گی امبا ان چیزوں کی حقیقت، ما کانو جن کے لیے بہی یستہزئون یہ جس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس جرم کی حقیقت ان پہ کھل جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جرائم کتنے بڑے ہیں اور مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ تیسرا جرم ہو گیا، پہلا جرم ہو گیا اعراض، دوسرے ہو گئی تکذیب، اور تیسرا جرم یہ کہ استہزاء مذاق اڑانا، صرف جھٹلاتے ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کسی بھی مذہب کا مذاق نہ اڑائے۔ مذہب ہے، سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے آپ اس کا علمی طور پہ رد کریں، لیکن اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ جن مذاہب کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے بانی کون تھے، بڑے لوگ کون تھے، ممکن ہے آج سے 10,000 سال پہلے وہ اپنے مذہب میں جو آیا ہے یا لایا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہو، اور آہستہ آہستہ اس کی تعلیمات ساری مسخ ہو گئی ہوں۔ قرآن اگر ذکر نہ کرتا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، تو جو اب عیسائیت کی حالت ہے، یہ جو ان کے نظریے ہیں، کون مان سکتا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہوں گے، ایسے ہوں گے؟ جتنے جھوٹ یہ گھڑتے ہیں، اگر وہ جھوٹ دنیا میں قائم رہتے اور اس کے مقابلے میں کتاب و سنت نہ ہوتی، تو پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کون کہتا؟ اور آپ فرض کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے خبری ہوتی لوگوں کو، اور کوئی ان کا مذاق اڑاتا، اللہ کے ہاں کتنی بڑی چیز وہ شمار کی جاتی۔ جیسے گوتم بدھ ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کے پیغمبر ہونے کی، لیکن اس کے باوجود ایک قوم انہیں بڑا مانتی ہے، ان کے مذہب پر عمل کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب غلط ہے، ہم اس کے باطل ہونے کے دلائل بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شرک آ گیا، غلط ہو گیا، لیکن گوتم بدھ کا خود مذاق اڑانا یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے خدا نے اسے بھیجا ہو، اور ہمیں کیا ضرورت آخر پڑی ہے کہ ان چیزوں میں دخل دیں۔ اس میں بڑا اچھا فیصلہ امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے، کسی نے انہیں لکھا ہے امام غزالی کو کہ یزید پہ لعنت بھیجنا کیسا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے، مگر میں تمہارے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر بیٹھ کر یزید پہ لعنت بھیجو گے، اتنی دیر بیٹھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن پڑھو۔ جتنی دیر یزید پہ لعنت بھیج کے جو زبان کو خراب کرنا ہے، تو یہ زیادہ زیادہ جائز کام ہو گیا نا، کوئی ثواب کی چیز تھوڑے ہی ہے۔ اتنی دیر تم اگر ذکر کرو اللہ کا، یہ چیزیں کرو، تو تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور یہی وہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کو پازیٹو تعلیم دیں، سچائی کی طرف، علم کی طرف بلائیں، وہ زیادہ اچھی چیز ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں فلاں گمراہ اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ وہ بھی چیزیں کسی وقت ضروری ہو جاتی ہیں، جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو کفر کے عقائد ان چیزوں کا رد بھی ہے، ضروری بھی ہے، آتا بھی ہے، لیکن آدمی کسی بھی مذہب کا مذاق اڑانے کے بارے میں محتاط رہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیغمبر برحق علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کی تعلیمات کا۔ اللہ نے کہا تینوں جرم یہ کر چکے ہیں، فقط کذبوا فیاتیہم انباء، ان کے پاس اب حقیقت آ جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا ان چیزوں کا۔ یہ انباء کا لفظ جو ہے نا، جہاں پہ نون لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی ایک میم نظر آتی ہے، یہ نون اور میم جو ہیں عربی میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ رسم عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ نون ایسے ہی لکھا گیا تھا میم، تاکہ اسے پڑھا جائے امبا۔ اگر میم نہ ہو تو اسے لوگ پڑھیں گے انبا، تو انبا یہ ذرا سا زبان پہ ثقیل ہے، اور امبا وہ ثقیل نہیں ہے، وہ زیادہ گراں محسوس نہیں ہوتا، اس لیے یہ میم لکھا گیا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسے پڑھنا ہے، یا یہ کہ اصل میں یہ لفظ میم تھا نون سے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوئی ہے. جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں وہ تو سارا پھر لینگویسٹک کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, پورا شعبہ ہے کہ لفظوں میں کیسے تبدیلی آتی ہے, وہ تو ان کا محکمہ ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر امباؤ پڑا جائے گا, اردو میں بھی نون اور میم جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے برعکس آتے رہتے ہیں. اس کی کوئی مثال صحیح ڈھونڈی ہے؟ گڈ. امبا امب اور امب, ہندوستان میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے امبیٹھی, امبیٹھا. کہاں ہے یہ؟ یوپی کوئی تھوڑا بڑا ہے یار, یوپی پورے پاکستان جتنا ہے, یوپی میں نہ ہوا تو کہنا بہار میں, لو بنگال میں, یوپی میں ہے. امبیٹھا جگہ ہے اب بھی. اور امبیٹھا جو ہے نا یہ اصل میں ہر طرف سے بہت بڑے بڑے باغات تھے, آج سے کوئی 150 سال پہلے ہندوستان میں آم یہاں کا مشہور تھا. اس میں دکانیں ہوتی تھیں آم کی, تو اس کا اصل نام پڑا امب ہٹا, یعنی جس ہٹی پہ جس ہٹ پہ, ہٹا تو ہٹی سے بھی بڑا ہو گیا نا, ہٹی تو چھوٹی سی ہوتی ہے, ہٹا اس سے بھی بڑا ہو گیا. اس پہ کیا بکتے تھے؟ امب بکتے تھے, آم بکا کرتے تھے. تو وہ ہوتے ہوتے امب ہٹا سے امب ہٹا ہوا, اور پھر ہوتے ہوتے وہ امبیٹھا بنا, پھر امبیٹھی بن گئی. یہ ہے زبان, ایسے تبدیل ہوتی ہے. تو امبیٹھی جو ہے یا امبیٹھا جو ہے اصل میں ام ہٹا تھا. تو میم اور نون یہ اس طرح ایک دوسرے کے جگہ پہ استعمال ہو جاتے ہیں, یہاں بھی وہی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ امبا اما کانو امباؤ حقائق ما کانو بہی استحزئون, جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی حقیقتیں کھل کر انہیں سامنے آ جائیں گی, ان کے انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس مذاق اڑانے کا انجام کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اولم کرو الی الارض, کیا انہوں نے زمین پر غور نہیں کیا؟ یہ اللہ نے پہلی دلیل دی عقلی طور پر اپنی توحید پر اور اس پوری کائنات پہ خدا کی حکمرانی جو ہے اس کی, اور فرمایا انہوں نے غور نہیں کیا زمین پہ. کم امبتنا فیہا, انہوں نے زمین پہ غور نہیں کیا کتنی اگائی ہیں ہم نے اس میں. من کل زوجن کریم, طرح طرح کی چیزیں اور کریم بہت عمدہ چیزیں ہم نے اگائی ہیں, ان لوگوں نے زمین پر غور نہیں کیا. اللہ تعالی دلیل جب دیتا ہے ان چیزوں کی جو روز مرہ کی ہیں, تو اللہ کہتا ہے اس پہ غور کرو. اور جو آدمی بھی روز مرہ کی معمول کی چیزیں جنہیں وہ دیکھتا ہے جب اس پہ غور کرتا ہے اور اس کی انتہا پر پہنچتا ہے نا, تو اس آدمی سے پوچھو اگر اس میں دیانت داری ہے, انصاف ہے, چاہے وہ آپ خود ہی ہیں, دل بے اختیار گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے کچھ نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے ڈاکٹرز کو آپ دیکھیں, یہ جب امبرالوجی پہ غور کرتے ہیں, بچے کی پیدائش کے مراحل پہ, اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں اس ایک شعبے میں, پھر مزید ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, پھر مزید اس کی ریسرچ کرتے ہیں, تو ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں پہنچ کے وہ سوچتے ہیں کہ ذرا ایک فگر کا فرق پڑ جائے, ایک نمبر کا, تو یہ کیا سے کیا ہو جائے گا. اور کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو کر سکے. عام زمین ہے, سبزیاں ہیں, لوگوں سے پوچھے جب یہ اس میں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, تو انتہا پہ پہنچ کے پھر علم ایک دن آتا ہے کہ اتنی ننی سی کومپل کو اگانا, پھر اس طرح تقسیم کرنا, پھر اس بیج میں مزید فردر ڈویژن کیا ہوتی ہے, پھر پانی کے ساتھ اس کی کمبینیشن کیا ہوتی ہے, ان سب چیزوں کو سوچتا ہے. اور جب انصاف کی طبیعت ہوتی ہے نا, تو ایک موقع پہ پہنچ کے بے اختیار اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی یہ کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے, کہ وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ مختلف ایلیمنٹس کیسے ملتے ہیں. ان سے پوچھے جو اسٹرانومسٹ ہوتے ہیں, اس کائنات کی بلندیوں پہ غور کرتے ہیں, ستاروں پہ, ان کی گزرگاہوں پہ, تو ایک موقع پہ پہنچ کے وہ کہتا ہے خدایا تیرے علاوہ اس کائنات کا خالق کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے ان چیزوں پر غور کرو. اولم یروا الی الارض, انہوں نے زمین پہ غور نہیں کیا. کم امبتنا فیہا, کتنی چیزیں ہیں. یہاں انبتنا میں دیکھیں نا پھر میم آ گیا, تو اسے انبتنا نہیں پڑھا جا سکتا, انبتنا ہی پڑھنا پڑے گا. انبتنا فیہا, ہم نے اس میں پیدا کیے ہیں, من کل زوج کریم, کیسی کیسی طرح طرح کی چیزیں. زوج کہتے ہیں جوڑے کو, اور زوج کہتے ہیں کائنڈ, قسم. تو ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ ہم نے اس زمین میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں, لوگ سوچیں کتنی چیزیں ہیں, کتنی ہماری مخلوق ہے, اس میں ہم نے جوڑے بنا دیے ہیں کہ اس میں انسانوں کا نظام ہے, جانوروں کا نظام ہے, جنات کا نظام ہے, اسی طرح زمین سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا نظام ہے, درخت جو پیدا ہوتے ہیں ان کا نظام ہے, ہر ایک چیز میں اللہ نے جوڑا بنا دیا ہے. سوچیں لوگ کتنی خدا نے گہری حکمت کی چیزیں انہیں بتائیں. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ کتنی چیزیں ہیں بھانت بھانت کی, طرح طرح کی. زوج قسمیں, کائنڈز. کسی ایک چیز کو لے لیں, سبزیوں کو لے لیں. اب سبزیوں میں آپ دیکھیں, آپ سوچنا شروع کریں تو سبزیوں میں وہ سبزیاں جن کی بیلیں شڑتی ہیں, جن کی بیلیں اوپر کی طرف جاتی ہیں, سبزیوں میں وہ سبزیاں جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں, وہ سبزیاں جو باہر پیدا ہوتی ہیں, وہ سبزیاں جن میں پھول بنتے ہیں, وہ سبزیاں جن میں پھول بنتے ہیں اور اس کے بعد پھول ہی کو استعمال کیا جاتا ہے, جس میں پھول پکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا پھل بن جاتا ہے. کتنی کسی قسم میں چلے جائیے آگے, اس کی فردر کتنی قسمیں ہیں. اللہ نے فرمایا انہوں نے غور نہیں کیا. اور پھر لفظ لائے ہیں کریم کا. کریم کا مطلب عمدہ, پسندیدہ چیز. عرب بولتے تھے اور کہتے تھے نخلت ان کریمہ, یہ ایسا کھجور کا درخت ہے جو کریمہ ہے, یعنی بڑے ٹاپ کی کھجور ہے, کوالٹی کی. کوالٹی کے اعتبار سے جب کسی پھل کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ کریمہ لاتے تھے. جانور کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے ناقت ان کریمہ, یہ اونٹنی بہت اچھی ہے, بہت دودھ دیتی ہے, یہ اونٹنی اس کی نسل بڑی اچھی چلتی ہے. اس طرح بولتے تھے. اللہ نے زوج کے ساتھ کریم کا لفظ لگا دیا, یعنی ایک ایک قسم پر تم غور کرو اور اس غور کے بعد دیکھو کتنی عمدہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. ان فی ذالک, اور بلا شبہ اس میں لآیتن, بڑا عظیم نشان ہے. آیتن کو تنوین آ گئی, اس کے مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں بہت بڑا نشان ہے, عظیم الشان نشان ہے, ایسا نشان جس کے بعد ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے. جب تم غور کرو گے ایک موقع پہ پہنچ کر تمہارا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ چیز اللہ ہی کر سکتا ہے. جب یہ گواہی اندر سے اٹھنے لگے تو اب زبان سے بھی قرار کر لو اور کہو اللہ ہی ہے جو ایسے کام ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا. اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہیں ہدایت ملی کائنات پر غور کرنے سے, اشیاء پر غور کرنے سے, اور ان چیزوں میں جب ان کا علم بڑھ گیا تو انہوں نے کہا اللہ تیری ذات ہی ایسا کر سکتی ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. مکہ مکرمہ میں کافروں نے 7 برس تک یا 11 برس تک بتوں کی عبادت چھوڑ دی. جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا ہے, ہاتھی والے آئے تو ان کے شعرا نے بڑے زبردست قصیدے کہے, قریش کی عظمت اور طاقت کو مان گئے, لوہا جم گیا قریش کا. اور قریش ہی تھے جنہوں نے بیت اللہ کو بچانا تھا, اور ساری عرب دنیا دیکھ رہی تھی کہ ابراہ آیا ہے اور اب دیکھو قریش کیا کرتے ہیں. اور جب قریش کی اللہ کی طرف سے مدد آ گئی, خدا نے اپنے گھر کو بچا لیا, تو قریش کی تو روب جم گیا پورے عربوں پہ. انہوں نے کہا یہ قریش اللہ والے ہیں, یہ اللہ کے خاص بندے ہیں, خدا کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں, قریش کو کچھ نہ کہنا, اللہ کا ان کے ساتھ خاص تعلق ہے. اور اس موقع پہ عرب شعرا نے جو شاعری کی ہے اس میں صاف صاف کہتے ہیں کہ اللہ اس تیرے گھر کو بچانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود پھر موقع ملتا تھا شرک کرتے تھے, دل مانتا تھا اور عمل میں پھر گئے تھے, دل مانتا تھا اور زبان سے پھر بھی ایسے شرکیہ جملے کہتے تھے. یہ چیز ہے اللہ نے کہا جب تمہارا علم جب تمہاری نشانیوں پہ غور اور فکر کی انتہا ہو جائے اور تمہارا دل کہتا ہے کہ اندر سے کہ اللہ ہے ان فی ذلک لآیتن اس میں بہت بڑی نشانی ہے میرے ہونے کی وما کان اکثرہم مومنین اور لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی اس دل کی آواز کو دبا دیتے ہیں اس دل کی آواز پر کان نہیں دھرتے اور کہتے ہیں نہیں ماننا وَإِنَّ رَبَّكَ اور بلا شبہ تیرا پروردگار لہو العزیز وہ بڑا غالب ہے وہ چاہے تو اس انکار پر اسی وقت سزا دے دے اسی وقت جوتے پڑنے لگے کسی کو الرحیم لیکن بڑا مہربان ہے وہ مہلت دے دیتا ہے کہ سوچو غور کرو اور ممکن ہے تم ایمان لے آؤ ہم تمہیں اور مہلت دے دیتے اس لیے جو لوگ مہلت پہ چل رہے ہوتے ہیں نا جن کے ویزے کی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے انہیں زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کہ اس ملک میں قانون جو ہے بالکل ہی ہاتھ میں نہیں لینا میں تو پہلے ہی ایکسٹینشن پہ چل رہا ہوں ایسے ہی اللہ کے ہاں سے جن کو مہلت ملی ہوئی ہوتی ہے ان کا معاملہ اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس لیے نہیں چھوڑا ہوا ہوتا کہ خدا انہیں پکڑ نہیں سکتا خدا نے مہلت دی ہوئی ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے مہلت دے دی ہے اور اب دیکھتے ہیں تم کتنے عرصے تک اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہو کب ہمیں مانتے ہو